الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعين. قابل احترام بہنوں اور بچیوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے برادر عزیز جناب ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب اور عزیز بہن ڈاکٹر فرحت ادریس صاحبہ کو سب کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم سعادت حاصل کی اور ایک ایسا شرف حاصل کیا جو نہ صرف ان کے لیے، ان کی بچی کے لیے، بلکہ ان کے پورے اہل خاندان کے لیے ایک اعزاز ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں اپنی طرف سے اور ڈاکٹر شافی کی طرف سے، جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر ہیں، جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مبارک تقریب میں ہمیں شرکت کا موقع ملا. جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے. میں صرف حکم کی تعمیل میں چند باتیں ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی لمبی یا تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. قرآن مجید، جس کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ باتیں سنی، جس کو حفظ کرنے کی سعادت اس عزیز بچی کو حاصل ہوئی، یہ ہم سب کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے، اعزاز اور شرف بھی ہے. جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ اعزاز تو ملے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری نہ ہو. اس لیے جس اعزاز یا جس شرف کے لیے بھی آپ کبھی کوشش کریں، تو ہمیشہ اس شرف اور اعزاز کی ذمہ داریوں کو پہلے سے ذہن میں رکھیں. اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ کوئی فرد یا کوئی قوم دونوں کے لیے ہے، افراد بھی اس سے مستثنی نہیں ہیں، قومیں بھی مستثنی نہیں ہیں. کوئی فرد اپنے اعزاز کے تقاضوں کو جس حد تک پورا کرے گا، اس کی ذمہ داریوں کو جس حد تک نبھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں اضافہ فرمائیں گے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہاں عربی زبان میں تاکید کے دو صیغے استعمال ہوئے ہیں. لام عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، اور نون تشدید کے ساتھ یہ مزید تاکید کے لیے آتا ہے. اور یہ تاکید کا وہ درجہ ہے کہ جس کا اردو ترجمہ شاید ممکن نہ ہو، کہ اگر تم شکر کرو گے، شکر کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں، تو میں لازماً یقینی طور پر اپنی نعمتوں میں، اعزازات اور اپنی تشریف میں اضافہ کروں گا. شکر کے تین درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ کہ آپ زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، یا جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کریں. جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے شکر گزاری کا اظہار ہو. جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، جو ہر قسم کے احسان کا مالک ہے، اس کے ساتھ تو کرنا ہی ہے. لیکن جس بندے کو اس نے ذریعہ وسیلہ بنایا ہے، زبان سے اس کے شکر ادا کرنا، یہ سب سے پہلا درجہ ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے بھی آپ اس بات کے قدرداں ہوں، اس کا اعتراف کریں کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک یا حسن معاملہ، اعزاز اور تکریم کا معاملہ یا برتاؤ کیا گیا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، نشست و برخاست سے، آپ کی زندگی کے شب و روز سے اس کا احساس ہو کہ آپ اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھتی ہیں، اللہ کے لیے بھی اور اس بندے یا بندوں کے لیے جن کو یا جس کو اللہ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے. اس لیے قرآن مجید جتنی بڑی نعمت ہے، اتنی ہی بھاری اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کی، لیکن وہ اس کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے، اس لیے وہ اس ذمہ داری کو، بھاری ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکے. اللہ رب العزت نے ہم کلامی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا. قرآن مجید ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے. ایسی ہم کلامی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو دہرائیں جن الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دہرایا تھا. آج روئے زمین پر قرآن مجید کے علاوہ اللہ کا کوئی ایسا کلام موجود نہیں ہے کہ جو بین ہی انہی عبارتوں میں، انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی اسلوب کے ساتھ، اسی لہجے کے ساتھ موجود ہو، جس لہجے میں اللہ کے فرشتے نے اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبر سے کلام کیا تھا. صرف اور صرف قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو براہ راست آپ کے دل سے مخاطب ہے. اور علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ محسوس کر کے پڑھیں کہ وہ براہ راست آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. نہ امام راضی کی اقلیت آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ کشاف کی زمخشری کی تفسیر کشاف سے قرآن کی روح تک آدمی پہنچ سکتا ہے، اگر اس کے دل پر براہ راست اس کا اثر نہ ہو اور یہ سمجھ کے نہ پڑھے کہ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے اور دل پر جا رہا ہے، بردل ریزت کی کیفیت نہ ہو. قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے، اس ذمہ داری کو انجام دہی کا پہلا تقاضا یہ ہے، قرآن مجید نے بتایا کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ عام طور سے تلاوت کے معنی لوگ سمجھتے ہیں پڑھنا، حالانکہ تلاوت کے معنی پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا تو قرآت کو کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کو پڑھو، لیکن قرآن مجید نے پڑھنے کا قرآت کا لفظ استعمال نہیں کیا، تلاوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں تلا یتلو، ڈاکٹر شافی ایک سب سے بڑی عرب اکیڈمی ہے زبان کی، اس کے ممبر ہیں، اور مجھے بھی ایک بڑی عرب اکیڈمی میں زبان کا ممبر ہونے کا شرف حاصل ہے، اس لیے عربی زبان کی معنی بیان کرنا شاید میری ذمہ داری ہے کہ میں بیان کروں۔ تلاوت کے معنی ہیں کسی کے نقش قدم کی اس طرح پیروی کرنا کہ آپ کا قدم بےآئی نہیں اس کے قدم پر پڑے، اس پیروی کو عربی میں تلاوت کہتے ہیں۔ ریگستان میں، صحرا میں، مٹی میں کوئی آدمی ننگے پاؤں جا رہا ہو اور آپ بےآئی نہیں اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھیں، اس پیروی کو تلاوت کہتے ہیں۔ پیچھے آنے والے کو تالی، اور جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کو مطلوب کہتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے کنٹیکسٹ میں تلاوت کے معنی کیا ہیں؟ جس طرح جب آپ کسی کے نقش قدم کی پیروی کریں تو ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا جاتا ہے، کوئی قدم بے خیالی میں رکھیں گے تو وہ ادھر ہو جائے گا، ادھر ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا، لہٰذا پوری احتیاط سے قدم رکھنے کا فیصلہ پہلے مرحلے پہ کرنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے قدم سے نظر نہ چوکے، ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہوں۔ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، ملک قمی نے، یک لحظہ غافل گشتم ست سالہ راہم دور شد، ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تھا، اس کے قافلے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا محبوبہ کے، ایک لمحے کے لیے کانٹا چبھا تو نکالنے کے لیے بیٹھا، رفتم کے خار از پا کشم محمل نہاں شد از نظر، میں اس کے لیے بیٹھا کہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں تو محمل آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، یک لحظہ غافل گشتم، ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تھا، ست سالہ راہم دور شد، سو سال کے راستہ گم ہو گیا۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے، ایک قدم غافل ہو جائے تو پھر وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لہٰذا تلاوت کے لیے ایک ایک لفظ پر غور کر کے، اس کو سوچ کر کہ کون سا لفظ زبان سے نکل رہا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، میسج کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، وہ ادا کریں، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اس جذبے اور اس احساس کے ساتھ جب پڑھیں گے وہ تلاوت ہے۔ پہلا حق تو تلاوت ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ پھر پڑھنا کافی نہیں بلکہ سمجھنا بھی ضروری ہے، کوئی جادو نہیں ہے، منتر نہیں ہے، نعوذ باللہ کے بغیر سوچے سمجھے دہرائیں، کوئی میوزک نہیں ہے، پکی میوزک بھاں جیسے کرتے ہیں، کوئی سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا بکواس ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک سکون کا، ایک ایک زبر زیر کا الگ مفہوم ہے، دنیا آباد ہے مفاہیم کی، لہٰذا اس کو سمجھنا یہ دوسرا درجہ ہے۔ لیکن سمجھنے کے انتظار میں تلاوت چھوڑ دیں، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب تک سمجھ کے نہ پڑھیں کیا فائدہ، ٹھیک ہے، درست کہتے ہیں، لیکن اگر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تلاوت چھوڑ دیں سمجھ کے انتظار میں، تو یہ سمجھیں کہ شیطان نے بہکایا ہے۔ ابلیس کے جال بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑے غیر مری ہوتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے، لہٰذا ضرور سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، جتنی کوشش کر سکتی ہیں کریں، لیکن تلاوت کو نہ چھوڑیں۔ تلاوت پہلا درجہ ہے، سمجھنا دوسرا درجہ ہے۔ پھر قرآن مجید یہ محض کوئی نظری کتاب نہیں ہے، جیسے فلسفے کی کتاب ہوتی ہے یا کسی فن کی ادب کی کتاب ہوتی ہے کہ پڑھ رہے ہیں مزہ لے رہے ہیں، دیوان غالب دہرا رہے ہیں مزہ آ رہا ہے پڑھ کے، بس باقی کافی ہے، ایسی کتاب نہیں ہے، یہ گائیڈ بک ہے۔ جیسے آپ کو آپ کے ابا نے، بھائی نے، چچا نے گاڑی خرید کے دے دی بڑی اچھی، اور ڈرائیونگ کی کتاب بھی خرید کے دے دی، اب آپ ڈرائیونگ کی کتاب زبانی بھی یاد کر لیں، فرینچ میں ہو تو فرینچ بھی سیکھ لیں، جرمن میں ہو تو جرمن بھی سیکھ لیں، خوب انگریزی یا فرینچ لہجے میں اس کو پڑھ کے بھی سنا دیں، لیکن ایک منٹ کے لیے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ کے اس کو چلانے کی کوشش نہ کریں تو وہ کتاب بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ سمجھ لیں گے کہ آپ کو فرینچ آتی ہے، آپ اس پہ گفتگو بھی کر لیں گی، کسی ڈرائیور کو مشورہ بھی خوب دیں گی تھیوریٹیکل قسم کا کہ ایسے کرو ویسے کرو، ادھر موڑو ادھر موڑو، لیکن جس مقصد کے لیے ہے وہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا قرآن پاک کا بڑا مقصد یہ کہ اس کو پڑھیں، اور جتنا پڑھتے جائیں اس پر عمل کرتے جائیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم جتنا قرآن پڑھتے تھے اتنا عمل کرتے تھے۔ تعلمنا العلم ثم تعلمنا الایمان، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا العلم، ایمان اور علم ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اگر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا علم کے ساتھ، آج اگر 10 آیتوں کا علم ہے تو 10 آیت کے برابر ایمان ہو، کل 20 آیتوں کا علم ہے تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، یقین و پختگی میں اضافہ ہونا چاہیے، پھر اس پر عمل درآمد انسان کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر وہ ظاہر نہیں ہوتا تو یہ اسی طرح بیکار اور بے نتیجہ ہے جیسے اس کتاب کا، گائیڈ بک کا، ڈرائیونگ کی کتاب کا یاد کر لینا۔ اس کو آپ یاد کریں، عمل درآمد کریں، اسی دن سے، جس دن پہلا سبق پڑھا اس پہ عمل شروع کر دیں، دوسرے سبق پر دوسرے دن عمل شروع کر دیں، تو قرآن مجید زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا، جیسے صحابہ اکرام کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ ایک ایک صحابی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھا، صحابہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، تقریریں کرنے کی، کوئی صحابی ہماری طرح تقریریں لمبی لمبی نہیں کرتا تھا، ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، قرآن ایسا ہوتا ہے۔ ایک صحابی جس ملک میں پہنچ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس نے وہاں کا نقشہ بدل دیا۔ لہٰذا قرآن اگر چلتا پھرتا ہو زندگی میں آ جائے تو وہ اس طرح مؤثر ہوتا ہے۔ اور آخری ذمہ داری یہ ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے آپ دوسروں کو شریک کریں۔ قرآن مجید کی نظر میں یہ پیغام شفا ہے، نسخہ کیمیا ہے، اور انسانیت کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تباہی اور عقلی بربادی کی وجہ سے اندھے کنویں میں گر رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس نسخہ کیمیا ہے اس جنون کو درست کرنے کا اور اس بیماری کو ٹھیک کرنے کا، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں، تو اس سے بڑی انسان دشمنی کوئی نہیں۔ انسان دشمنی کی قرآن مجید نے اجازت نہیں دی، انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جو نسخہ آپ کے پاس ہے پوری قوم نعوذ باللہ مر رہی ہو حیضے سے، تعاون سے، یا کسی اور پلیگ سے، اور آپ کے پاس نسخہ ہو اس کو اپنے گھر میں لیے بیٹھیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، سب کے لیے وہ عام ہونا چاہیے۔ لہٰذا چار ذمہ داریاں ہیں قرآن پاک کی۔ خلاصہ یہ ہے گفتگو کا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بہت بڑا شرف ہے، جتنا بڑا شرف ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ ان ذمہ داریوں کے چار درجے ہیں: پہلے تلاوت، دوسرے فہم، تیسرے عمل، چوتھے نشر و اشاعت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں، آپ کو اور سب کو، ان چاروں درجات پر عمل کرنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، ڈاکٹر شافی صاحب دعا کریں گے۔ واخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ احمد اللہ تعالی ونشکرہ ونتوب الیہ ونستغفرہ ونعوذ بہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وبعد۔ I'm very happy to be with you in this meeting, and I hope that this meeting will be blessed by Allah subhanahu wa ta'ala and by presence of the angels, as the promise the Prophet sallallahu alayhi wa sallam promised. I'll just recite the hadith and request Dr. Ghazi to give you the meaning. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔
حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے، اس میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بھی کچھ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا پیغام بھیجا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے ان کو اپنے رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب جو اس کی مخلوقات ہیں، فرشتے یا جو بھی ہیں، ان میں اس اجتماع کا تذکرہ فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے فلاں جگہ فلاں شہر میں جمع ہو کر میرے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔
So such a meeting is supposed with the good niyyah and the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, that the angels are just accumulating each other till the heavens. So you should feel it, that the angels are around you, and they are just one above one till the heavens. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, because you know, Dr. Idris asked me for some nasiha. Of course, the nasiha is needed, myself I need it, but I will, you know, give this nasiha first to for myself and then for you. The first thing to feel that nothing is more precious than Kitabullah Ta'ala. If someone has been given this gift, particularly to memorize it by heart, to learn it by heart, he should not feel that anything else is better than what has been given to him. The Prophet is saying, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. Some ulama would say that he should recite it very correctly. I think Dr. Ghazi was talking about that. But another meaning that he should not feel that anyone else who has been given any gift in this world, either position in life, either knowledge, other knowledge, either money, anything, is better than what he has been given, is Quran. لَيْسَ مِنَّا Can you please translate it? ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. So number one is to feel that you have been given the most precious thing to be given to any servant of God. Number two, to recite it well, because we have to recite Quran as the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to recite. It is not for us to read it any way we like, but tajweedul Quran is reading it as the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do, as much as possible. If someone will find some difficulty, it's all right. Even he will be rewarded for his attempt to read it quite well. But the Prophet is saying, الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ بِهِ مَاهِرٌ هُوَ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ مع الملائكة. And وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ بِهِ يَتَتَعْتَعْ with some difficulty, له أجران, will be rewarded twice.
جو شخص قرآن مجید اچھی طرح پڑھتا ہے اور روانی سے پڑھ سکتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو نزول وحی پر اور نزول قرآن پر معمول رہے, لیکن جو شخص پڑھتا ہے لیکن مہارت نہ ہونے کی وجہ سے اٹک کے پڑھتا ہے, دقت اور مشکل اس کو پیش آتی ہے, اس کو اللہ کی طرف سے دو اجر ملیں گے, ایک قرآن کی تلاوت کا اور ایک اس مشکل کا سامنا کرنے کا جو اس کو پیش آ رہے.
سو نمبر ٹو از ٹو ریسائٹ اٹ ویل up to the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as much as possible. It does need training, but you should try. Number three is to try to understand and to apply for yourself, because you know the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us not to recite or to learn by heart the words and ignore the hudud. الذين حفظوا حروفه وضيعوا حدوده.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ قرآن مجید کے الفاظ کو تو یاد کر لیں لیکن اس کے احکام اور حدود کی خلاف ورزی کریں.
Also to defend the Quran, because sometimes some people do not understand and they may come up with some doubts about the Quran itself. So to spread the knowledge of the Quran and to defend some points may be raised by some people, also included in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said, الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتابه ولرسوله, لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. The scholar said, النصيحة لكتاب الله is to defend, to defend it, to explain it, to remove any doubts of some people around it. النصيحة, الدين النصيحة.
خیرخواہی کا نام ہے, حضور نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا کہ خیرخواہی کس کے لیے, تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے قائدین کے لیے, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے.
The fourth, I will end with that. استدامة الحفظ, to keep what you have been given, because Quran needs to be kept in heart. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying it is very difficult threat to those have been given this gift from Allah subhanahu wa ta'ala. عرضت علي ذنوب أمتي فلم أجد ذنبا أكبر من عبد أعطي آية من كتاب الله ثم نسيها. So you have to keep memorizing the holy book by heart if you have been given that. Otherwise, it is very, very difficult and one of the major sins in Islam.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز مجھے ایک ایسا موقع دیا گیا کہ میں اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ سکوں کہ کس نوعیت کی گناہ وہ کر رہے ہیں. تو اس میں جو گناہ مجھے سب سے بڑا معلوم ہوا وہ اس شخص کا تھا جس کو اللہ نے قرآن مجید کی نعمت سے نوازا لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی, اس کو بھلا دیا. لہٰذا جو نعمت اگر قرآن کی جتنی حاصل ہو اس نعمت کا تحفظ کرنا اور اس کو باقی رکھنا بڑی بھاری ذمہ داری.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین. تبنا الى اللہ ورجعنا الى اللہ وعزمنا على الا نعود لذنب ابدا. اللهم يا ربنا انك قلت في كتابك الكريم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اللهم انا نسالك الهدايه القرانيه ونسالك ان تجعلنا من اصحاب هذا الاجر الكبير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل القران حفظا له وفقها فيه وعملا به ودعوة إليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل خدمته ومن أهل الدعوة إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن حفظوا حروفه وضيعوا حدوده, بل اجعلنا ممن حفظوا حروفه وحدوده يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحفظونه في قلوبنا كما قلت, وقولك الحق نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللهم اجعلنا ممن يحفظون هذا الكتاب في قلوبهم ويعملون به بجوارحهم ويدعون إليه بألسنتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من هؤلاء الهداة المهديين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا به مع السفرة الكرام البررة, إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويتغنون به عن كل شيء في هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحسنون تلاوته ويحسنون فهمه ويحسنون العمل به ويحسنون تدريسه للآخرين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.